اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ بقرہ کی 26ویں رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ سل بنی اسرائیل اور پوچھ لو بنی اسرائیل سے کم آتیناہم من آیت بینہ, کہ ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں عطا کی ہیں. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته, اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ نعمت اس تک پہنچی, اس کے پاس آ گئی, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ سخت عذاب دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, آراستہ کر دی گئی, مزین کر دی گئی کافروں کے لیے یہ دنیا کی زندگی. اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ دنیا بہت عارضی ہے, یہ دل لگانے کی یہ جگہ نہیں ہے. آخرت کی طرف اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے جو پرمننٹ لائف ہے. فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں ان پر یا ہنستے ہیں ان پر کہ جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا, اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی, تقویٰ اختیار کیا, فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے. یعنی آج یہ تقویٰ گزاروں کا مذاق اڑاتے ہیں, ٹوپی کو نشانہ بناتے ہیں اور شاعر دینی کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اہل ایمان ان کے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار بغیر حساب کے. اب اس کے بعد ایک اور نگینہ ہے سورہ بقرہ میں, یہ آیت الاختلاف ہے کہ جو کہ کہلاتی ہے, یعنی طویل آیت میں سے ایک اور آیت, ایک اور نگینہ. آیت البر کا بھی ہم نے مطالعہ کیا, آیت الآیات کا ہم نے مطالعہ کیا, اب یہ آیت الاختلاف ہے. اس میں امتوں کے درمیان اختلاف کی جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کان الناس امتا واحدہ, لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, پھر اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق, اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب ہے کہ جو نازل کی. لیحکم بین الناس, کے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے سے فیصلہ کرے. فی مختلفو فی, کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا. ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ, اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا. من بعد ما جاءتہم البینات, اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس واضح احکامات آ چکے تھے. لہذا اختلاف کی وجہ کیا ہے وہ آگے الفاظ میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ بغیم بینہم, آپس کی زدم زدہ, ارض ٹو ڈومینیٹ, کہ میں تمہاری بات کیوں مانوں, تم میری بات مان, من دیگری تو دیگری والی کیفیت. یہ ہے اصل میں اختلاف کی وجہ جو امتوں کے درمیان ہوا کرتے ہیں. فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا, پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی کہ جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, اس سچی بات پر کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے صراط مستقیم کی جسے وہ چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. اب ذرا جھنجھوڑنے کا انداز ہے اگلی آیتوں میں. فرمایا کہ ام حسبتم, اے مسلمانوں, کی کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ انتدخل الجنہ کہ تم جنت میں بس ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کہ جبکہ ابھی تم پر وہ حالات وارد نہیں ہوئے کہ جو تم سے پہلے اہل ایمان پر آئے. مسہتہم البأساء والضراء, انہیں سختیاں بھی پہنچیں اور تکلیف بھی انہیں دی گئی. وزلزلوا, اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, یہاں تک کہ رسول اور جو بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ, کہ اللہ کی مدد وہ کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد جو وہ قریب ہے. اہل ایمان کے اندر جو عجلت پسندی کا معاملہ آ جاتا ہے کہ ہم پر کیوں یہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں, اللہ ظالموں کے ہاتھ کیوں نہیں روکتا, کیوں نہیں مدد آتی, تو ان کو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اور یہ آزمائشوں کا جو بھی سلسلہ ہے یہ تمہیں کندن بنانے کے لیے ہے, تمہیں لوہا بنانے کے لیے. جس طرح سے خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ مکی دور میں ایک شریف لوہار تھے, اور ایمان جب وہ لے کر آئے ہیں تو سرداران قریش ان کی بھٹی پر آئے اور ان کے پاس چوائس یہ رکھی کہ یا تو ہمارے آبا و اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ یا یہ ہے کہ انہی اپنی بھٹی کے سے جو انگارے ہیں وہ نکال کر اور ننگی پیٹ اس پر لیٹ جاؤ. لہٰذا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ کہ میں قمیض اتار کر ننگی پیٹ انگاروں پر لیٹا ہوں اور ان انگاروں کی وجہ سے میری کھال کمر کی کٹی ہے, چربی پگھلی ہے تو انگارے ٹھنڈے ہوئے اور میری جان کی خلاصی ہوئی, اور اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان جیسے جو بھی صحابہ کرام کی جو تکلیف دی جا رہے تھے وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ دیکھیں کفار نے یہ کیا حال ہمارا کیا, کیا اللہ سے آپ دعا نہیں کریں گے, کیا اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب کو ڈانٹا کہ حباب تم جلدی کر رہے ہو رضی اللہ ہوتا تھا, تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص کو اہل ایمان کو لایا جاتا تھا اور زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا تھا اور آرے اس پر چلا کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, لیکن وہ بات بھی اس کو حد سے پیچھے نہیں ہٹا سکے. حباب ایسا بھی ہوا پچھلے زمانے میں اہل ایمان کے ساتھ کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت اجھڑ دیے گئے, لیکن یہ بات بھی انہیں حد سے پیچھے نہیں ہٹا سکے. وہ وقت آنے والا ہے کہ جس میں وہ امن ہوگا اور اللہ کی نصرت جو ہے وہ آئے گی کہ کسی کو کوئی کھٹکا نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اور یہ ہے کہ امن ہی امن کا معاملہ ہوگا, لیکن وہ ابھی قریب ہے. اللہ کے اپنے منصوبے ہیں, اپنی پلاننگ ہے. تو فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اب صحابہ کرام کے جو سوالات تھے جب تزکیہ نفس ان کا ہو گیا, لہٰذا اب عمل کی طرف پیش قدمی ہے اور اندر سے سوالات جنریٹ ہو رہے ہیں. چاند کے بارے میں سوال آیا صحابہ کرام کا, اب آ رہا ہے کہ یسالون کا ماذا ینفقون, وہ نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس پر خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو تو وہ یقیناً تمہارے والدین کے لیے ہے, اقربین کے لیے ہے, اسی طرح سے رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے. یعنی اصول یہ ہے دین اسلام میں الاقرب فالاقرب, جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ تمہاری مال تمہاری کنسنٹریشن کا زیادہ جو ہے وہ حقدار ہے. لہٰذا سب سے زیادہ قریب جو وہ والدین ہیں, اسی طرح سے اور دیگر رشتہ دار, ان پر جو ہے وہ مال اپنے خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم, اور جو کوئی بھی تم نیکی کرو گے تو بے شک یہ جان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے. نیکی کا ڈھنڈورا جو ہے وہ نہ پیٹو, لوگوں کو نہ بتاؤ, بلکہ نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے. اور دین میں پروموشن تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ کوئی مال دیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اتنی جو ہے وہ اخفا کر کے جو ہے یہ نیکی کا معاملہ ہونا چاہیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم, تو بے شک جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. اب انقلابی آیت آ رہی ہے, فرمایا کتب علیکم القتال, تم پر اے مسلمانوں جنگ فرض کر دی گئی, وہو کرہ لکم, خواہ یہ تمہیں کتنا ہی ناگوار. مکے سے مدینہ ہجرت ہو رہی ہے, دوران ہجرت اذن قتال آ گیا, سورہ حج میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. جب مدینہ آئے اہل ایمان تو پھر حکم قتال آ گیا, آرڈین ٹو فائٹ, یعنی اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے, ہاں یہ تمہیں کتنا ہی ناگوار گزرے. واسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا کہ جو کہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس کیفیت میں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا شے تمہارے لیے نفع کا باعث ہو. لہٰذا تم یہ محسوس کرو کہ یہ شے تو اس وقت میرے لیے پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی. وہ آسان تو ہے کچھ ہے وہ شر الکم, اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے اس میں شر کا پہلو ہو. کیوں؟ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے, وادی نخلا میں. یہ ہجرت کے بعد آٹھ مہمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھیں, کفار کے جو بھی ٹریڈ کاروان جو ہے وہ گزرتے تھے ان پر اپنی پریزنس کو شو کرنے کے لیے, ان کی نگرانی کے لیے. ایک مہم ایک سریہ بھیجا تھا کسی صحابی کی کمان میں, اور کفار سے وادی نخلا میں آمنا سامنا اچانک ہو گیا اور جنگ کی نوبت آ گئی, اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر جو ہے وہ جہنم واصل ہو گیا, اور یہ تمہید بن گیا غزوہ بدر کا. لہذا اسی کی طرف اشارہ ہے, جب یہ قتل ہوا یعنی کافر مسلمانوں کے ہاتھوں سے, اس وقت جو ہے وہ حروت مالا مہینہ تھا, لہٰذا یہ ہے کہ رجب کی آخری تاریخ تھی، لہٰذا کفار نے شور کر دیا کہ بھئی یہ کیسے مسلمان ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جنگ و جدال منع ہے، اور ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر فرما رہے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں. تو پہلے تو بات کلیئر کی گئی کہ اصولی بات تو یہی ہے کہ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ فرمائیے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اب آپ نوٹ کریں گے آگے کے الفاظ کہ اہل ایمان کی بیگ پر آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چڑھائی کی ہے کفار مکہ پر، وہ ان الفاظ میں بالکل آیا ہے. فرمایا کہ وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ اللہ کا انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام اور مسجد حرام سے اہل ایمان کو روکنا، وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِن اور اس کے رہنے والوں کو، لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، اَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ تو وہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں ایک ہمارا ساتھی مار دیا، تو ذرا اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھو کس طرح سے تم نے اللہ کے ماننے والوں کو جو ہے وہ روکا ہے اس کی مسجد سے، انکار تم اللہ تعالیٰ کا کر رہے ہو، اہل ایمان کو اللہ کے رسول کو تم نے مکے سے جو ہے وہ باہر نکال دیا، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ فرمایا کہ بل فتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے. ولا یزالون یقاتلونکم اور وہ ہمیشہ تم سے اے مسلمانوں لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے جو ہے وہ پھیر دیں، لہٰذا اس وقت تک یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے. ومن یرتد منکم عن دینی اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، فیموت وہو کافر اور وہ مر جائے اس حال میں کہ جبکہ وہ کافر ہو، فاولائک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے اعمال جو ہے وہ عکارت گئے، حفظ کر دیے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فاولائک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، ہوں فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن اس کے برعکس اہل ایمان ان کے لیے جو امید افزا یہ آیت ہے کہ جو کہ آگے آ رہی ہے، یعنی رحمت کی امید کسے کرنی چاہیے؟ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کا وسیع تصور وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ افضل ہجرت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز سے ہجرت اختیار کرو، ترک کر دو جو تیرے رب کو ناپسند ہے، یہ افضل ہجرت ہے. اعلیٰ ہجرت یہ ہے کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی میں اگر اپنے مال و منال کو، گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے تو ہجرت کی جائے، یہ ہے ہجرت کا وسیع تصور. اور فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وہ امید رکھتے ہیں. یعنی کنہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے؟ کہ جو واقعتا ایمان والے ہوں اور ایمان کے مظاہر میں وہ ہجرت بھی کرنے والے ہوں، وہ جہاد بھی کرنے والے ہوں. فرمایا واللہ غفور رحیم، اور اللہ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب آیت نمبر 219 ہے، یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے پہلا حکم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا تھا. فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، تو پہلا حکم یہ دیا گیا مسلمانوں کو کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ اس میں فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، لیکن اس میں گناہ کا جو بھی پہلو ہے وہ فائدے سے بہت بڑا ہے. لہٰذا یہ پہلا حکم تھا شراب کی حرمت کے حوالے سے. یہ بات بھی جاننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ یہ شراب عرب کی گھٹیوں میں جو وہ پڑی ہوئی تھی، یہ پانی کی طرح جو ہے پی جاتی تھی. لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ تدریجاً اس شراب کی حرمت کو جو ہے وہ قائم کیا جائے. لہٰذا پہلا حکم آ گیا اور اس میں بہت سے اہل ایمان وہ الرٹ ہو گئے کہ جس میں کہہ دیا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، لہٰذا اکثر یعنی کچھ جو ہے وہ اس سے رک گئے، اسی وقت رک گئے پہلے حکم میں. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کتنا جب وہ خرچ کریں. یہ سوالات جنریٹ ہو رہے تھے صحابہ کرام کے، تزکیہ نفس ہو چکا، اب عمل میں پیش قدمی، کتنا خرچ کریں،
پہلے سوال آیا تھا کہ کس پر خرچ کریں، اب کہا جا رہا ہے کس پہ، یعنی کتنا خرچ کریں. تو اخلاقی تعلیم یہ دی گئی کہ کل لاف جتنا بھی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے، اور یہ اخلاقی تعلیم کو منسلک کر دیا ہر شخص کے ایمان کے لیول پر. جتنا جتنا ایمان وہ بڑھے گا، اس دنیاوی جو بھی مال و دولت ہے اس سے دلچسپی انسان کی کم ہوتی چلی جائے گی، وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ لگائے گا. ہاں لیگل کوانٹیٹی ہے کہ جو کہ مختص کر دی گئی، یعنی جو صاحب نصاب ہو گیا، سال گزر گیا، اب 2.5% ہے کہ جو کہ اسے لازمن جو ہے وہ دینا، یہ لیگل کوانٹیٹی ہے، یہ فرض ہے کہ جو کہ قرار دے دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے معاملہ کیا ہے، ایمان کے معاملات الگ الگ ہیں، لہذا جتنا ضرورت سے زیادہ ہے یہ اخلاقی تعلیم ہے، اس کو خرچ کر دیا جائے اللہ کی راہ میں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات واضح کر رہا ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، کہ تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ویسألونک عن الیتاما، اے نبی وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، یتیم زیر کفالت تھے صحابہ کرام کے رضوان اللہ اجمعین. لہذا یہ ہے کہ اب جب وہ آیت نازل ہوئی کہ جو ناحق یتیموں کا مال کھائیں وہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، لہذا بڑے کانشس ہو گئے صحابہ کرام، برتن بھی الگ کر دیے، سارے معاملات ان کے الگ کر دیے احتیاط میں. لہذا اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، تو نے بھی آپ فرمائیے کہ یقیناً ان کی اصلاح جو ہے وہ بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، دیکھو ان کو اگر اپنے ساتھ ملا لو تو یقیناً تمہارے بھائی ہیں، ان کو ہر معاملے میں بالکل الگ نہ کرو، اس سے تو احساس محرومی ہے کہ جو ان کے اندر پیدا ہوگا. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے یعنی خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے، یعنی جس کی نیت میں کھوٹ ہوگا تو لہٰذا وہ تو ہر جگہ جو ہے وہ ڈڈی مارے گا، تو اللہ خوب جانتا ہے. لیکن تم اب ان کو اپنے ساتھ ملاؤ اور ان کو شامل کرو. ولو شاء اللہ لعانتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو لازمن مشقت میں ڈال دیتا، یعنی تم نے برتن الگ کر دیا، اب ان کے برتن الگ ہیں، اپنے برتن الگ ہیں، اور ہر لحاظ سے تم احتیاط کا معاملہ، تو اس میں تم مشکل میں پڑ جاتے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ بڑا غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنوا، اور مشرک عورتوں سے تم نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. لہذا ایمان لے آئے تو پھر تم نکاح کر سکتے ہو. ولامت المؤمنۃ الخیر من مشرکہ، البتہ ایک مسلمان کنیز وہ کسی مشرک عورت سے جو ہے وہ بہتر ہے. ولو اعجبتکم، ہاں وہ مشرک عورت تمہیں کتنی ہی جو ہے وہ بھلی لگے، لہذا جب تک وہ ایمان نہیں لاتی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا، اور نکاح میں نہ دو مشرک مردوں کو اپنی خواتین. ولا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور البتہ مسلمان غلام وہ زیادہ بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی جو ہے وہ بھلا لگے. کیوں؟ فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار، کہ جو بھی یہ مشرک ہیں یہ تو تمہیں یعنی دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور اپنی بخشش کی طرف. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور لوگوں کے لیے اللہ اپنے احکامات واضح کرتا ہے کہ تاکہ وہ نصیحت پکڑے. اب اس کے بعد یہ جو چار رکوع آگے آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ غالب جو موضوع ہے وہ ہے آئلی زندگی کے احکامات، یعنی فیملی سسٹم، اس سے متعلق بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان چار رکوع میں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. قرآن حکیم میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اجتماعی زندگی میں سب سے زیادہ جو بھی تعلیمات ہیں وہ فیملی سسٹم سے متعلق، کیونکہ پورے معاشرے کا استحکام جو ہے وہ خاندان پر منحصر ہوتا ہے. لہذا یہ خاندان کیسے وجود میں آتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے تعلق سے. لہذا اب یہ تعلق کیسا ہو، یہ نکاح کا جو بھی تصور ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک فیملی وجود میں آتی ہے، پھر یہ ہے کہ طلاق کے معاملات بھی ہوتے ہیں، عدت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، ایلا کا بھی، یہ ساری اصطلاحات ہیں کہ جن کے احکامات اب انشاءاللہ ان چار رکوع میں ہمارے سامنے آئیں گے. پھر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے آپس کے معاملات میں ناچاکی ہو جائے تو کیا کریں، لہٰذا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان چار رکوع میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ واقعتاً ان معاملات کو گہری نگاہ سے ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر شوہر اور بیوی کے تعلق میں جو بانڈیج درکار ہے دین اسلام کو، وہ واقعتاً ہمارے گھرانوں میں نصیب فرمائے. ورنہ اس وقت حال کیا ہے، یعنی ہر گھرانے میں عجیب جو ہے وہ ایک پریشانی اور فساد کے معاملات آپ کو نظر آتے ہیں. یعنی ابھی بچی جو ہے وہ ایک دو مہینے ہوئے نہیں رخصتی ہوئے ہوئے گھر پہ جو ہے وہ بیٹھی نظر آتی. وجہ کیا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی بچی کو نئے گھر میں بھیجنا ہے تو اس گھر کا حصہ اسے اس گھر کو جنت نظیر کیسے بنانا ہے, تربیت ہی نہیں دی جا رہی. اور پھر طلاق کے معاملات جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. انشاءاللہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ احکامات اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ جو عورتوں کے حوالے سے ایام ماہواری کا معاملہ, اس کے حوالے سے بھی سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے, کیونکہ دیگر جو بھی مذاہب ہیں اس میں تو اس کیفیت میں عورت کو بالکل اچھوت بنا دیا جاتا تھا. یعنی جوڈزم ہے, ہندوازم, ان ایام میں عورت کو بالکل جو ہے وہ الگ کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. لہٰذا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ بھائی سلونک عن المحیض, اے نبی وہ آپ سے عورتوں کے ایام ماہواری کے حوالے سے سوال کرتے ہیں, قل ہوا اضا, تو نبی آپ فرمائیے کہ یقیناً اس میں اذیت ہے, یعنی نجاست بھی ہے اذیت بھی ہے. فاعتزل النساء فی المحیض, بس تم عورتوں سے الگ رہو ایام ماہواری میں, یعنی ان سے تم تعلق کے زن و شوہر قائم نہیں کر سکتے, لیکن ایسا نہ کرو کہ ان کو بالکل ہی جو ہے وہ اچھوت بنا دو اور کمرے میں ان کو بند کر دو, یہ اجازت نہیں ہے دین اسلام. ولا تقربوا هن حتى يطهر, اور ان کے قریب مت جاؤ یعنی مقاربت مت کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله, اور جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ جس مقام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہاری بیویاں وہ تمہارے لیے کھیتی کی مانند, جس طرح سے کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے کس کے لیے, پروڈکشن کے لیے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے بھی نسل انسانی کی بقا ہے کہ جو کہ مطلوب ہے, اولاد کا حصول, سکون کا حصول مطلوب ہے. لہٰذا یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں. فات و حرثکم منا شئتم, پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو. وقدموا لانفسکم, اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو, اولاد کا حصول ہے اس کے ذریعے سے تلاش کرو. واتقوا اللہ, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیں یہ کثرت کے ساتھ آپ کو خاص طور پر فیملی سسٹم میں جو بھی ہدایات یہاں چار رکوع میں آ رہے ہیں, تقوی کا ذکر بار بار آپ کو نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ تقوی جو ہے وہ اڑ جائے انسان کے اندر سے, لہٰذا یہ ہے کہ پھر شریعت کے جو بھی احکامات ہیں نا وہ کھلواڑ بن جاتے ہیں, اس کا ہنسی مذاق وہ بنتا ہے, اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. یہ تقوی ہوگا تو شریعت کے احکامات بوجھ محسوس نہیں ہوں گے, وہ نعمت محسوس ہوں گے. فرمایا وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو کہ اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, کہ بے شک تم اللہ کو ملنے والے ہو, اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور نبی آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اور اللہ کو تخت مش نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے. اَن تَبَرُّوا, کہ تم کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے, یعنی ایسی قسمیں مت کھاؤ کہ میں تو باز آیا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور میں اس کی مدد نہیں کروں گا, اور قسمیں کھا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل مقید کر لو. لہٰذا اب اللہ کو تخت مش نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے کہ تم کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے. بدت تک ہو اور پرہیزگاری کی روش کسی کے ساتھ اختیار نہیں کرو گے. وہ تسلی ہوں بین الناس, اور نہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کرانے کے حوالے سے کوئی آگے بڑھو گے. لہٰذا ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اور اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری لایانی قسموں پر, یعنی جو کلو ورڈز بن جاتے ہیں, یعنی قسمیں جو ہے وہ تکیہ کلام بن جاتی ہیں, بار بار پہ ایک بندہ جو ہے وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے, تو یہ لایانی قسموں پر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, ہاں اس پر کہ جو تمہارے دلوں نے کمایا, ارادتاً تم نے قسمیں کھائی ہیں, ان پر تمہارا معاوضہ ہوگا. واللہ غفور حلیم, اور اللہ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے. سورہ مائدہ میں ہم پڑھ لیں گے کہ قسموں کا جو بھی کفارہ ہے وہ یہاں وہاں پر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے وہ بات آ جائے گی. فرمایا اب یہ ایلا کا تذکرہ ہے. یہ ایلا کا جو لفظ ہے ہم جانتے ہیں, یہ شوہر اگر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, لہٰذا یہ جو علیحدگی ہے شوہر کی بیوی سے قسم کھا کر, یہ ایلا کہلاتا ہے. اور یہ ایلا کی جو بھی مدت ہے یہ میکسیمم چار ماہ تک ہے, یعنی چار ماہ کے اندر اگر تو رجوع کر لے تو بہرحال یہ ہے کہ وہ رجوع ہو جاتا ہے، یعنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور رجوع کر لے. لیکن اگر چار ماہ گزر گئے اور یہ ہے کہ وہ رجوع نہیں کیا تو پھر طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی علیحدگی والی طلاق. لہٰذا یہ ہے کہ پھر تو تجدید نکاح کے بعد ہی پھر رجوع کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر وہ علیحدگی کا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ ہے ایلا، تو اس کا حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ للذین یولون من نسائہم، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، یعنی ایلا کر بیٹھتے ہیں، تربصوا اربعۃ اشہر، تو انتظار کرنا ہے انہیں چار مہینے کا، یہ چار مہینے کی مدت ہے. فإن فاؤوا، پھر اگر وہ اس کے دوران رجوع کر لیں یعنی قسم توڑ کر اور بیویوں کے پاس چلے جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وإن عزموا الطلاق، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک پھر اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب اس کے بعد عدت کا بیان ہے آیت نمبر 228 میں. یہ عدت، طلاق یافتہ عورت کی جو بھی عدت ہے وہ، اس کا بیان یہاں پر آ رہا ہے. یعنی عدت وہ مدت ہوتی ہے کہ جس میں عورت پھر کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار کریں تین حیض تک یا تین ماہ تک، یعنی اگر ایام ماہواری کا معاملہ نہیں کسی وجہ سے رک گیا تو پھر تین ماہ کی مدت ہے کہ یہ عدت وہ ہے طلاق یافتہ عورتوں کی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے جائز نہیں عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں کہ جو اللہ نے ان کے وجود میں رحموں میں وہ پیدا کیا ہے. یعنی عدت کی مدت کی حکمت ہی یہی ہے کہ اگر اس دوران اس شوہر سے اگر کوئی بچہ ہے رحم میں ہے تو وہ ظاہر ہو جائے. تو لہٰذا عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہرگز یہ ان کے لیے صحیح نہیں کہ وہ اپنے اندر جو بھی بچہ ہے پل رہا ہے اس کو چھپائیں. ان کنہ یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر تو واقعتاً وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، وبولتہن حق بردہن فی ذلک، اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت کے دوران. یہ ہے طلاق رجعی کا حکم. طلاق کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک طلاق کہلاتی ہے طلاق بائن، جس کا تذکرہ آ گیا کہ ایک یا دو طلاقیں دیں اور عدت گزر گئی رجوع نہیں کیا تو یہ طلاق بائن ہو، علیحدہ کرنے والی طلاق. ہاں اب ایک ہی یعنی وہ ہے رجوع کرنے کا معاملہ کہ پھر تجدید نکاح کا معاملہ ہو، یہ طلاق بائن. طلاق رجعی کیا ہے کہ ایک یا دو طلاقیں دیں اور عدت کے سے پہلے ہی، یعنی عدت ابھی گزری نہیں ہے، مدت مکمل نہیں ہوئی، اس سے پہلے رجوع کر لیا، لہٰذا یہ طلاق رجعی ہے، رجوع کرنے والی طلاق. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں، ان اراد و اصلاح، اگر وہ حسن سلوک کرنا چاہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں کہ جیسا کہ ان پر فرائض ہیں معروف طریقے پر دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کا ایک درجہ اوپر ہے عورتوں سے. اب اصل میں یہ بات کیوں کہی گئی کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر فرائض ہیں؟ زمانۂ جاہلیت میں تو عورتوں کو بالکل بھیڑ بکریوں کی مانند رکھا جاتا تھا، ان کو کوئی یعنی ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے. یہ تو دین اسلام نے آ کے عورت کو مقام دیا ہے کہ بھئی جس طرح سے ان پر فرائض ہیں ان کے حقوق بھی ہیں کہ جو کہ اسلام نے متعین کیے ہیں. اور فرمایا کہ ہاں گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے فقط مرد کو قوام ہے کہ جو کہ بنایا ہے عورت پر، کیونکہ دونوں کو بنانے والا اللہ ہے، لہٰذا کس سے کیا کام لینا یہ زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. جو فزیک اللہ تعالیٰ نے عورت کی بنائی ہے اس سے وہ کام اللہ نے مختص کر دی، وہ گھر کے اندر مستقبل کو تیار کرے گی بچوں کی جو ہے وہ تربیت کے نتیجے میں، اور مرد کو جو ہے وہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی ہے کہ جو کہ کرنی ہے، اس کو حال ہے کہ جو کہ سپرد کر دیا. لہٰذا گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے کیونکہ ایک اجتماعی فورم ہے اور ہر اجتماعی فورم میں کسی جو ہے وہ ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو پھر کانفلکٹ کے دوران پھر ڈسیزن لے اور فیصلے کا اختیار اس کو. لہٰذا جس طرح سے کوئی بھی فرم ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ دو ایم ڈی سے فرم نہیں چلتی، بلکہ ایم ڈی وہ ایک ہی ہوگا، اس کے تحت ڈائریکٹر بہت سارے ہو سکتے ہیں، ایم ڈی ایک ہی ہوگا مینیجنگ ڈائریکٹر، تو نظام چلے گا. لہٰذا گھر بھی ایک اجتماعی فورم ہے، لہٰذا اس میں مرد اور عورت میں کس کو اوپر کیا جائے گا، کون قوام ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا. سورہ نساء میں تفصیل مزید آ جائے گی کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا صرف گھر کا نظام چلانے کے اعتبار. فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے کمال حکمت والا. الطلاق مرتان، اور طلاق تو دو ہی بار ہے. اب جو بھی ناسمجھ لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے کہ بھئی طلاق تو دو دفعہ ہے بس، یہ تین طلاقوں کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ لہذا آگے کے الفاظ بھی پڑھ لینے چاہیے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو دستور کے مطابق جو ہے وہ روک لینا ہے اپنی بیویوں کو، یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک کے ساتھ. تو مطلب یہ ہو گیا کہ جو رجوع کرنے والی طلاقیں وہ دو طلاقیں جن کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. ہاں تیسری طلاق دے دی تو پھر یہ تو طلاق مغلظ ہو گئے، پھر رجوع کا کوئی امکان نہیں. لہٰذا یہ تفصیل ابھی آگے بھی آ جائے گی. تو فرمایا کہ جو رجوع کرنے والی طلاقیں وہ تو دو ہی بار ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو روک لینا ہے دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا ہے اس نے سلوک کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور دیکھو نہیں تمہارے لیے جائز کہ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا، کہ جو تم نے اپنی بیویوں کو تحفے تحائف دیے ہیں اس میں سے کچھ جو ہے وہ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود وہ قائم نہیں رکھ سکیں. لہٰذا یہ شوہر بعض دفعہ کرتا کیا ہے کہ تحفے تحائف جو اس نے دیے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ وہ واپس لے لیتا ہے طلاق کے وقت. حدیث میں الفاظ آتے ہیں اتنا یہ یعنی کری یہ عمل ہے کسی کو تحفہ دے کے واپس لینا، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی قہ کرے، الٹی کرے اور دوبارہ سے اس کو اپنی زبان سے جو وہ چاٹ لے. یہ بالکل جو اتنی کراہیت ہے کہ جو کہ اس بات کی ہے کہ کوئی کسی کو تحفہ دے اور اسے جو وہ واپس لے. لہٰذا یہ جائز نہیں کہ تم نے اپنی بیویوں کو تحفہ دیا ہو اور وہ سے تم واپس لے رہے ہو. ہاں کنڈیشن یہ ہے، ایک استثناء یہ ہے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں. یعنی بیوی کو یہ خطرہ ہو کہ یہ شوہر آپے سے باہر نہ ہو جائے تو کچھ دے دلا کر اور اپنے اس سے علیحدگی کا معاملہ وہ اختیار کر لے، یہ الگ بات ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود وہ قائم نہ رکھ سکیں گے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت اس کا کوئی فدیہ دے دے، کوئی بدلے میں کچھ دے دلا کر اور تیسرے فریق کو درمیان میں ڈال کر اور خلع حاصل کر لے. تو یہ آیت نمبر 229 میں خلع کا بیان ہے کہ جو کہ آ گیا، یعنی کسی با اختیار فریق کو جو ہے وہ شامل کر کے اور وہ پھر خلع کا معاملہ ہو جائے، اور یہ خلع پھر یہ طلاق بائن کہلاتی ہے، یعنی علیحدگی والی طلاق. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، فلا تعتدوها، دیکھو اس سے آگے مت بڑھو. ومن يتعدى حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو بس وہی ہیں کہ جو کہ ظالم. اب اس کے بعد طلاق مغلظ کا بیان ہے، یعنی تین طلاقیں دے دی گئیں تو اب رجوع کا کوئی امکان نہیں، الا یہ کہ کوئی یعنی شرعی حلالہ کا معاملہ ہو، اس کا بیان آ گیا. تو یہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے، یعنی گاڑی ترین طلاق. دیکھیں دین اسلام میں طلاق کو اب غزو الحلال قرار دیا ہے، ورنہ دیگر مذاہب میں تو طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، بڑا مشکل یہ بنایا گیا دیگر مذاہب میں. لہٰذا یہ ہے کہ دین اسلام میں یہ رکھا گیا ہے پروویژن کہ اگر تو کوشش ہی کی جائے حتی المقدور کہ یہ گھرانہ تباہ نہ ہو، شوہر اور بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نگاہ رکھے اور پوری زندگی جو ہے وہ بسر کرتے رہیں اچھائی کے ساتھ. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی کیفیت آ جائے کہ اب ساتھ نبھنا جو ہے انتہائی مشکل ہو گیا، تو پھر یہ حلال کیا ہے طلاق کو، لیکن اب غزل حلال اللہ کے رسول نے اس کو قرار دیا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے یہ حلال جو ہے وہ کیا ہے، یہ طلاق ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ طلاق مغلظ کا بیان ہے. لیکن یہاں پر بھی ہم یہ نوٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑی مذائقہ خیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بھائی بھاگا بھاگا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے غصے میں جو ہے نا یہ تین فائر کر دی، یہ تین طلاقیں دے گی، طلاق طلاق طلاق، لیکن غصے میں دے گی. تو ہم بھی بڑے لائٹ موڈ میں پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ طلاق تو غصے میں دی جاتی، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ شوہر بڑے لائٹ موڈ میں اور بیگم سے کہے کہ بیگم آج تو مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ غصے میں طلاق دی جاتی. تو یہ تقوی کے ذریعے سے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بہرحال سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھئی یہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور اس سے جو ہے وہ بچنا ہے جن حد المقدور. تو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس کو طلاق دے دی ہے، تین طلاقیں دے دی ہیں، تو فلا تحل لہ من بعد، تو اب جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد اس سے رجوع کرنا. حتی تنکہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ یعنی اس کا جو شوہر ہے اس کے علاوہ کسی اور سے جو ہے وہ یعنی بیوی جو ہے وہ کسی اور خامن سے نکاح کر لے اور وہ کسی وجہ سے اس کو پھر طلاق ہو جائے دوسرے شوہر سے، لہٰذا اب عدت کے بعد پھر یہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یہ شرعی حلالہ ہے. لیکن کیا کیا جائے ہمارے معاشرے میں، آج کل تو یہ حلالہ بھی جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے سے ہو رہے ہوتے ہیں، بکڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پہلے سے طے ہوتا ہے کہ بھائی یہ نکاح تمہیں اس سے کرنا ہے اور فوراً جو ہے وہ طلاق دے دیں. لہٰذا حدیث بھی سن لیجیے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، بلکہ فرمایا آپ نے کہ اللہ کی لعنت ہے یعنی اس طرح کا حلالہ کرنے اور کرانے والے پر جو کہ ناجائز. تو شرعی حلالہ یہ ہے کہ اگر کسی کی پہلے شوہر سے طلاق ہو جائے اور وہ دوسرے شوہر سے شادی کرے اور وہ بھی کسی وجہ سے کسی تنازع کی وجہ سے طلاق دے، تو پھر یہ عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی، یہ شرعی حلالہ. فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ اگر وہ رجوع کر لیں اس کے بعد، ان ظن ان یقیم حدود اللہ، بشرطے کہ وہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدود وہ قائم رکھ سکیں. وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کر رہا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت جو ہے وہ پوری کر لیں، لہذا پھر ان کو دستور کے مطابق یا تو روک لو یا پھر دستور کے مطابق انہیں رخصت کر دو. ولا تم سے کہنا ذرارا لتعتدوا، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو. یعنی ہوتا یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ طلاق دی پھر عدت سے پہلے جو ہے وہ رجوع کر لیا، پھر طلاق دی پھر عدت سے پہلے رجوع کر لیا، تو یہ کھلواڑ بنایا ہوا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو. یا بہت سارے جو ہے وہ تحفے تحائف دیے ہوتے ہیں اور خدشہ ہوتا ہے کہ اب یہ بھی جو ہے مجھ سے یعنی واپس چلے جائیں گے، لہٰذا یہ ہے کہ وہ پھر معلق رکھتا ہے شوہر بیوی کو اور طلاق دینے کے بعد عزت سے پہلے رجوع کر لیتا ہے، تو یہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ہمیں یہ فرض ظالم کا فقط ظلم نفسہ، اور جو کوئی یہ تم میں سے کرے گا تو بے شک اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، دیکھو اللہ کے احکامات اس کی آیات کو مذاق نہ ٹھہراؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کے جو تم پر ہوئی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت ہے کہ جو کہ اتاری. يَعِدُكُم بِهِ، اور وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. آج کی نشست کا آخری رکوع انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، یہ آیت نمبر 232 ہے، اس میں عورت کے ورثہ کو حکم دیا جا رہا ہے، طلاق یافتہ عورت اس کے ورثہ کو. فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت مکمل کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو. یعنی اگر طلاق رجعی کا معاملہ ہے، لہٰذا آپ ورثہ درمیان میں نہ آئیں، مرد کا حق ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے. اب یہ ورثہ یہ نہ کہیں کہ بھئی پہلے دفعہ کیوں تم نے طلاق دی، اب ہم نہیں ملنے دیں، تو نہیں، یہ ذاتی. فرمایا اذا ترادوا بینہم بالمعروف، کہ جبکہ وہ دونوں راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق ملنے کے. ذالک یوعظو بہ، اور یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکا لکم واطہر، اور یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس کو بوجھ نہ سمجھو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب اس کے بعد رضاعت کا بیان ہے، یعنی دودھ پلانے کے حوالے سے. فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، طلاق یافتہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ دودھ پلاتی رہیں اپنے بچوں کو، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. لمن ارادہ یتم الرضاع، کہ جو کوئی بھی دودھ پلانے کی یہ مدت پوری کرنا چاہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور ان کی ماؤں کا جو بھی کھانا ہے یہ والد پر یعنی باپ پر واجب ہے، کہ جس کی اولاد ہے. علی المولود لہ، یعنی جس کی اولاد ہے یعنی والد، اس پر ہے ذمہ نان نفقے کا اس دوران. معروف طریقے پر، لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار والدتم بولدها، دیکھو نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، یعنی ایسا نہ ہو کہ شوہر بالکل ہی نان نفقے نہیں دے رہا، بالکل منع کر دیا، یہ ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ولا مولود لہو بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے کہ ماں جو ہے وہ منع کر دے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی، لہذا دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، ورل وارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے، فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں یعنی شوہر اور بیوی آپس کی رضامندی اور مشورے سے، یعنی مشورے کو پروموٹ کیا ہے دین اسلام نے فیملی سسٹم میں کہ آپس میں مشورے سے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھائے جائیں، تو فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ یعنی کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے، فلا جناح علیکم، تو تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو بھی کسی اور دائی کو دودھ پلانے کے حوالے سے معاوضہ طے ہے، واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا جب کوئی اختیار کرو، وعلموا، اور جان رکھنا، کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالی جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد بیوہ کی جو عدت ہے، یعنی جس کا شوہر مر جائے بیوہ اس کی عدت کیا ہے، طلاق یافتہ عورت کی عدت تو ہم نے پڑھی، اب یہ 234 آیت میں بیوہ کی عدت کا حکم آ رہا ہے، فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ بیوائیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، انتظار میں رکھیں 4 ماہ 10 دن، یہ بیوہ کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، کہ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ عورتیں اپنے حق میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں دستور کے مطابق، اب وہ آزاد ہیں کسی اور سے نکل کر سکتی ہیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، ولا جناح علیکم، اور اس پر بھی کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما عرضتم به من خدمۃ النساء، کہ تم ان بیوہ عورتوں کو اشاروں کنایوں میں نکاح کا پیغام دو، یعنی اگر بیوہ سے نکاح کا ارادہ ہے کسی یعنی مرد کا، لہذا وہ سوچ لے کہ جیسے ہی اس عورت کی عدت پوری ہوگی تو میں نکاح کا پیغام دے دوں گا، واضح طور پر نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی عدت وہ بیوہ پوری کرے، ہاں اشاروں کنایوں میں کہ بھائی میرا بھی کوئی نکاح کا ارادہ ہے، اس طرح سے اشاروں کنایوں میں کوئی پیغام دیا جا سکتا ہے، فرمایا او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں اس کو چھپاؤ، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ جانتا ہے کہ تم ان کو اپنے جی میں یاد کرتے رہتے ہو، یعنی تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ یہ عدت پوری ہو تو میں اس سے نکاح کروں، ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ سری الفاظ میں مت کرو مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو، یعنی اشاروں کے نایوں میں کہ میرا بھی ارادہ ہے نکاح کا، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ ہرگز مت کرنا عدت کے دوران، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے یعنی بیوہ کی عدت مکمل ہو جائے، پھر واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، فَاحْذَرُوا سُتُمْ اس سے ڈرو، یعنی وہ ہستی کہ جو تمہارے رازوں کو بھی جاننے والی ہے اس سے تمہیں اصل میں ڈرنا چاہیے، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والا ہے اور بڑا تحمل والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے جو بھی احکامات اتنے امہات المسائل فیملی سسٹم کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید سے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔